सैयद हसन नसरुल्ला दुश्मन की निगाह में।
शुबात फिब्रायर
फरवरी सन 1992 लबनान के शहर में, ये नबशीत का इलाका है। जहां हिजबुल्ला के हामी सेक्रेटरी जनरल शहीद सैयद अब्बास मूसी के जनाजे में शरीक हैं, जिन्हें इसराइल ने एक दहशतगर्दाना कार्रवाई में शहीद कर दिया है। तीन जनाजों यानी अब्बास मूसवी, उनकी जौजा और बच्चे को दफन करने से पहले हाजरीन एक जवान की तकरीर को सुन रहे हैं, जिनकी उम्र तकरीबन 30 साल के करीब है और वो एक आलिम दीन भी हैं। इनके चेहरे पर दाढ़ी है, जबकि इनकी आंखें नजर की ऐनक से ढकी हुई हैं। दर हकीकत ये शख्सियत हिजबुल्ला के सेक्रेटरी जनरल सैयद हसन नसरुल्ला की है।
सन 1992 में मैंने उसके पहले खिताब की वीडियो देखी थी। उस वक्त मैं बिल्कुल जवान था। मेरा ये मानना है, बल्कि यकीनी तौर पर, इसराइल उस वक्त हैरतज़दा हो गया था और हत्ता कि वो तारीखदान जो इस तरह की क़यादतों को ज़ेरे नज़र रखते हैं वो भी हैरतज़दा होंगे। वो इस किस्म की शक्ल सूरत के रहनुमाओं से हैरतज़दा थे। ज़ाहरी तौर पर वो आबा, दाढ़ी, खिताब में इस कदर बारीकियों का ख्याल, मेरा मतलब है कि वो न सिर्फ शरई और दीनी या पुरानी मसाइल पर ही नहीं, बल्कि रोज़मर्रा के मसाइल पर भी बारीक बीनी से नज़र रखता है और वो भी मुसलसल। ये एक बिल्कुल मुतजाद चीज़ है और एक सरप्राइज था। मैं सिर्फ उलमा की बात नहीं कर रहा, बल्कि गैर उलमा के लिए भी, चाहे वो लबनानी हो या इसराइली।
इस नौजवान सैयद की पहली ही तकरीर इस कदर अहमियत इख्तियार कर चुकी थी कि इसराइल में इसके बारे में बारीक बीनी से छानबीन और इस पर कड़ी नजर रखी जाने लगी। दूसरी जानिब ये भी कि जवान इसराइल को करारा जवाब देने का न सिर्फ पक्का इरादा रखता है, बल्कि खुद भी मैदान में कूदने को तैयार है। और सिर्फ चंद सालों में ये जवान एक कुदरतमंद खतीब की पहचान से आगे निकल कर अरब और इस्लामी दुनिया के एक ऐसे रहबर में तब्दील होता है कि जिसने सन 2000 में इसराइल को तारीख की पहली बार शिकस्त से हमकनार किया। और फिर कुछ ही अरसे में इसराइल के लिए ये शख्सियत एक ऐसी रुकावट बनकर सामने आई कि इसराइल को अपने वजूद के लिए इससे खतरा महसूस होने लगा। और इस पर मजीद ये कि वो एक ऐसा नजरियाती कायद भी है जिसने अपना सब कुछ अपने बुलंद अहदाफ व मकासद की राह में कुर्बान करने की ठान ली है और अपनी नहायत कीमती चीज को इस राह में पेश किया है। उसकी शख्सियत कुछ ऐसी है जो बहुत जल्द दोस्तों के दिलों को फतह कर लेती है, तो दूसरी जानिब सरहदों को अबूर करते हुए दुश्मन के कल्ब पर भी अपना असर डाल देती है। उसने अपनी इस खसूसियत को आगाज से अब तक उसी तरह बरकरार रखा हुआ है।
ज़ाहरी तौर पर वो पहले जैसा ही है। वो एक आलिम दीन है जिसका भरपूर इस्तेफादा करता है। वो अमामा और अबा में मलबूस होता है। दाढ़ी और मूछ ने उसके चेहरे के एक बड़े हिस्से को छुपाया हुआ है।
बॉडी लैंग्वेज की माहिर नौमी मंसूर सैयद हसन नसरुल्ला की जाहिरी शक्ल सूरत के बारे में राय दे रही हैं कि जब पहली बार इस शख्सियत पर किसी की नजर पड़ती है तो वो क्या एहसास करता है। तल अबीब की यूनिवर्सिटी की इस प्रोफेसर खातून ने सैयद हसन नसरुल्ला की शख्सियत को एक जुमले में समोकर कहना चाहती है।
मेरी जांच में ये इंकशाफ हुआ है कि हसन नसरुल्ला कोई छोटा खिलाड़ी नहीं है, बल्कि एक बड़ा माहिर खिलाड़ी है।
ये उनके पैगामात पर मुश्तमिल एक किताबचा है जो ये बतलाता है कि वो अपने ईमान पर यकीन रखता है। बस उसे एक मुनफरिद शख्स होना चाहिए جو دوسروں سے مختلف ہو، اس کا لباس دوسروں سے مختلف ہے، مطلب یہ ہے کہ اسے دوسروں پر برتری حاصل ہے، کیونکہ 99% لوگ اس کے جیسا لباس نہیں پہنتے۔
اس دینی اور مذہبی شخصیت نے صرف کچھ ہی عرصے میں اپنی محبوبیت کا دائرہ اپنے علاقے اور خطے سے بڑھا کر پوری دنیا میں پھیلا دیا ہے کہ آج کروڑوں لوگ اس کے چاہنے والوں میں شمار ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ جنگ کے دوران اس کی شخصیت نے اپنے دشمن اسرائیل کی عوام کے دلوں اور دماغوں تک بھی رسائی حاصل کر لی تھی۔ تل ابیب کی یونیورسٹی کے پروفیسر امیر ہلمر کے خیال میں اس راز کی کنجی سید نصر اللہ کے چہرے اور اس کے وقتاً فوقتاً ہونے والے خطابات اور خاص قسم کی باڈی لینگویج ہے۔
اس کی پوئیں یوں لگتا ہے جیسے کسی فرشتے نے لمس کی ہو۔
نعومی نبی منصور اس راز سے مزید پردہ اٹھاتی ہیں کہ جس نے سید نصر اللہ کے چہرے پر مکمل ریسرچ کر رکھی ہے۔
میرا خیال ہے کہ یہ تصویر بہت کچھ بیان کرتی ہے۔ ہم یہاں ان کے جسم کے کچھ حصے کو دیکھ پا رہے ہیں جبکہ ان کا چہرہ مکمل واضح ہے، اور جو چیز یہاں نظر آ رہی ہے وہ ان کی براہ راست دیکھتی آنکھوں کی گہرائی اور تیز بینی ہے، اور ان کا ہاتھ کو اس طرح ہلانا، ہاتھ کا یہ انداز ایک مذہبی رہنما کے طور پر بالکل ہی منفرد اور انفرادی انداز ہے۔ خطاب کے دوران آنکھیں بالکل سامنے کیمرے یا پھر ناظرین پر متمرکز ہوتی ہیں، اور جب تک وہ اس انداز میں خطاب کر رہا ہوتا ہے تب تک ناظرین کو یہ احساس رہتا ہے کہ وہ انہیں دیکھ رہا ہے، خواہ ناظرین ٹی وی کے سامنے ہوں یا براہ راست بیٹھے ہوں۔
نصر اللہ کے ناک کی ساخت بتلا رہی ہے کہ یہ شخص آسانی کے ساتھ غصہ نہیں ظاہر ہونے دیتا، بلکہ وہ غصے کو پی جاتا ہے، اس کو چھپا لیتا ہے اور پوری طاقت کے ساتھ برداشت کر لیتا ہے، اور اگر اسے غصے کا اظہار کرنا بھی ہو تو پھر وہ ایک ہی بار اپنے غصے کا کھل کر اظہار کرتا ہے۔
وہ دو بڑی بڑی ابروؤں کا مالک ہے جسے مکمل ظاہر کرنے کے لیے چھوٹی عینک لگانا ہوگی۔ اس کی بھاری بھرکم ابرو اس کی مضبوط شخصیت کو ظاہر کرتی ہے۔ وہ اپنی ابروؤں پر مکمل کنٹرول رکھتا ہے۔ اس کے نچلے ہونٹ کافی زیادہ لطیف ہیں۔ اگر اس کی داڑھی اور مونچھیں کم کر دی جائیں یا ہٹا دی جائیں تو وہ پہلے سے بھی زیادہ بے انتہا خوبصورت دکھائی دے گا۔ بہرحال وہ ایک اہم شخصیت اور دوسروں کو اپنی طرف متوجہ رکھنے کی صلاحیت کا مالک ہے۔
سید حسن نصر اللہ کا بار بار خطاب کے لیے عوام کے پاس بنفس نفیس حاضر ہونا نہ صرف ان کی عوام کے لیے خوشی کا باعث بنتا ہے، بلکہ اسے اسرائیلی عوام اور خاص کر اسرائیلی قیادت بھی بے چینی کے ساتھ دیکھ رہی ہوتی ہے۔ ان کی بے چینی بلکہ کسی جلسے میں اس کی شرکت اور اس شرکت کی کیفیت سے بھی تعلق رکھتی ہے۔ جب سیکیورٹی کا خاص پلان سامنے آتا ہے اور اس کے جلسے میں داخل ہونے سے پہلے جب اس کے گارڈ سامنے آتے ہیں تو حاضرین سمجھ جاتے ہیں کہ سید حسن نصر اللہ آنے والا ہے۔
اس کے اطراف میں مضبوط سیکیورٹی ہوتی ہے، میں نے اس منظر کو فضائی ویڈیو میں دیکھا ہے۔ وہ سخت ترین سیکیورٹی کرتے ہیں، ان کے پاس جدید آلات ہیں، وہ بلٹ پروف دیوار کا بھی استعمال کرتے ہیں، خاص قسم کے فونز اور مخصوص گاڑیوں کا استعمال وغیرہ، یہاں تک کہ اسرائیلی خفیہ ادارے سخت مشکلات سے دوچار ہیں، اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، اسرائیل اس بات کو لے کر سخت پریشان ہے۔
بعیکرون کشاتا روئے کزے دوار زے سمل لکوخ זה לא רק שהם מגינים עליי, אלא אלה בכל רגע מוכנים למות בשבילי. ויש את ה... והערובים שלופים. להפך, זה עמדה של כוח.
بہت سال گزر گئے لیکن سید حسن نصر اللہ کے سیکیورٹی گارڈز میں کوئی خاص تبدیلی رونما نہیں ہوئی وہی گارڈز ہیں جو پہلی بار خطاب میں ان کے ساتھ نظر آئے تھے یہاں تک کہ دنیا کی نظریں ان کے باڈی گارڈز پر مرکوز ہونے لگیں یہ لوگ سیکیورٹی کے مسائل میں انتہائی مہارت رکھتے ہیں یہاں تک کہ یہ باتیں اسرائیلی معاشرے کا بھی حصہ بن گئی ہیں اسرائیلی خفیہ اور حساس اداروں کا کہنا ہے کہ یہ جوان نصر اللہ کی حفاظت تنخواہ کے لیے نہیں بلکہ اپنی عقیدت اور نظریات کے سبب کرتے ہیں
יש את אלה שעושים את זה מסיבות אידיאולוגיות, שבאמת מאמינים שהלכת למשמרות המהפכה האיראנית, או הלכת להיות המאבטחים של נסראללה, זה דבר חשוב אידיאולוגית. אני מאמין שזה אנשים שגדלו בבתי ספר מסוימים, שהיו חשופים לתעמולה מסוימת, וחושבים שהם עושים את הדבר הנכון.
یہ فوجی دستہ ایک خاص قسم کے ماحول میں مخصوص آڈیو اور ویڈیو اور جذباتی لگاؤ کی کیفیت کے ساتھ پریڈ کرتا ہوا داخل ہو رہا ہے یہاں بات صرف اس ماحول کی حد تک نہیں بلکہ یہ کیفیت اس حال سے لے کر اطراف تک سامنے موجود پنڈال اور یہاں تک کہ اس اسکرین کے بیک گراؤنڈ تک چھایا ہوا ہے جس کے ذریعے سید حسن نصر اللہ خطاب کریں گے جھنڈے ساؤنڈ تصاویر پینافلیکس ان سب کو تشہیراتی نفسیات کے ماہرین اور عسکری ماہرین تیار کرتے ہیں یہ سب وہ چیزیں ہیں جو سید حسن نصر اللہ کے پیغام کے ہمراہ ناظرین کے ذہنوں پر گہرا اثر ڈالتی ہیں
ان کی زیادہ تر تقاریر حالات حاضرہ کے ارد گرد ہی ہوتی جیسے یوم شہداء ہمیں یا شہیدوں کے پوسٹرز جیسے راغب حرب یا دیگر رہنماؤں کے پوسٹر اسی طرح سن 2000 کی فتح یا عید تحریر المقاومت کے دن البتہ یہاں یہ کہنا حق بجانب ہوگا کہ جو لوگ یہ تمام چیزیں آرگنائز کرتے ہیں وہ لائق تحسین ہیں میرا خیال ہے کہ زیادہ تر یہ تقاریر ایک بند کمرے سے ہی ٹیلی کاسٹ کی جاتی ہیں دوسری اہم بات یہ کہ ان کے پیچھے ہمیشہ حزب اللہ کے جھنڈے کے ساتھ لبنان کا جھنڈا ضرور نظر آتا ہے
ہر چیز اپنا ایک پیغام رکھتی ہے ان کی تشہیرات ٹی وی پر اشتہار حزب اللہ کا جھنڈا اپنے ملک کا جھنڈا در حقیقت بتانا یہ ہے کہ میں کوئی فضول بات نہیں کر رہا بلکہ میں اہم قومی امور پر بات کر رہا ہوں میں آزادی کی بات کر رہا ہوں
وہ تصاویر میوزک لائٹنگ لیزر شعاؤں کا استعمال کرتے ہیں کیوں در حقیقت یہ ایک ڈرامائی انداز ہے یہ دیکھنے والوں کو حقیقت کے قریب تر کرتا ہے کیا یہ دیکھنے والوں کو کوئی پیغام دیتا ہے ہاں 100% پیغام دیتا ہے
سبز رنگ کی سکرین کے بیک گراؤنڈ میں بڑی سی تصویر نظر آ رہی ہوتی ہے اور یہ تصویر حالات اور مناسبتوں کے بارے میں پیغامات کی عکاس ہوا کرتی ہے وہ جو کچھ کہتا ہے اس کا تعلق اس منظر کشی سے ہوتا ہے وہ جانتا ہے اسرائیل میں اس وقت کیا ہو رہا ہے
یہ ایک سیاسی تھیٹر ہے مطلب یہ کہ آپ سیاسی مقاصد کے لیے ایک سیاسی تھیٹر کی ٹیکنیک کو استعمال کرتے ہیں
ان کے خطاب سے پہلے ایک ایسا منظر آتا ہے جو ماحول پر چھا جاتا ہے اور پھر وہ ظاہر ہو جاتے ہیں وہ کیا چیز ہے جو ماحول پر چھانا چاہتی ہے کچھ تاریکی کے بعد ایک ہلکی سی روشنی کا ظہور ہے جو تاریکی کو چیرتے ہوئے منعکس ہو رہی ہوتی ہے ساتھ میں اسلحہ فوجی یونیفارم اور فوجی جو سائے کی شکل میں نظر آ رہے ہیں اور اس قسم کا معمہ نما بیک گراؤنڈ لوگوں کی توجہ کا باعث بنتا ہے لیکن سب سے اہم بات بعد میں آنے والے پیغام کے اندر پوشیدہ ہوتی ہے
لہذا یہ سوچ سمجھ کے ساتھ بنایا گیا ماحول اصل میں سید حسن نصر اللہ کے عوام کے سامنے حاضر ہونے اور پھر خطاب سے پہلے کے مقدماتی کام ہے یہاں اسرائیلی چینل نمبر 10 کے تجزیہ کار کا کہنا ہے کہ حسن نصراللہ اپنے خطاب کو بے حد مطالعات اور پلان کے مطابق تیار کرتے ہیں، یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ حالات کا مکمل ادراک اور اس پر احاطہ رکھتے ہیں۔
یوں لگتا ہے کہ وہ مسلسل مطالعات کرتا رہتا ہے، وہ بہت زیادہ پڑھتا ہے، جو کچھ بھی میڈیا میں آ رہا ہوتا ہے اس سے مکمل واقف ہوتا ہے، وہ سیاسی لیڈروں اور فوجی جنرلوں سب کے نظریات کے بارے میں معلومات رکھتا ہے اور ان کو مناسب انداز میں جواب بھی دیتا رہتا ہے۔ یہ سب اس کی شخصی مہارتیں ہیں۔ ہم اس عرب رہنما کی بات کر رہے ہیں جو اپنے دشمن کے بارے میں جب بات کر رہا ہوتا ہے تو واقعتاً لگتا ہے کہ دشمن سے مخاطب ہے۔ وہ کہتا ہے صہیونی غاصب ریاست، یعنی وہ ہماری بات کر رہا ہوتا ہے۔ وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ اسرائیلیوں کے ویک پوائنٹ کیا ہیں اور انہیں کیسے ڈرایا جا سکتا ہے۔ وہ کہتا ہے ہم الجلیل پر قبضہ کریں گے، حیفا اور ما بعد حیفا کی بات کرتا ہے۔ وہ خوب جانتا ہے میڈیا وار کو کیسے لڑا جاتا ہے۔
وہ بہت ذہین ہے اور اپنی باتوں کو منوانے اور دوسروں پر کنٹرول حاصل کرنے کی خاص مہارت رکھتا ہے۔
اصل بات یہ ہے کہ وہ ایک موجد ہے، مطلب یہ کہ وہ تعمیری صلاحیتوں کا مالک ہے اور وہ اس بات پر انفرادیت کا حامل بھی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا اس انداز سے نہیں بولتا کیونکہ اسے مرکزیت حاصل ہے۔ بس وہ ہی کیمرے کے سامنے ہوتا ہے جہاں وہ ایک پرسکون چہرے کے ساتھ نظر آتا ہے۔ بہت سے احساسات کو ہم نہیں دیکھ پاتے۔ اس کا خطاب ایک ہی اسلوب میں ہوتا ہے اور یہ ایک منفرد بات ہے، اور یوں آپ فوراً سمجھ بھی جاتے ہیں کہ سید حسن نصراللہ ہی ہے۔
خطاب سے پہلے کی تیاری اور ان کے خطابات کے اسلوب میں اتار چڑھاؤ، ان کی ظاہری کیفیت چہرے کے تاثرات کے ساتھ ہم آہنگ ہوتی ہے۔ سید حسن نصراللہ اس وقت کامل ہوتے ہیں جب ان کا خطاب ان کی عکاسی کرے۔ سید حسن نصراللہ کے خطاب میں یہ صلاحیت بھی پائی جاتی ہے کہ وہ حالات اور ماحول کے مطابق اسلوب خطاب کو اپنائیں، خواہ یہ ایک حماسی خطاب ہو یا کوئی مذہبی لیکچر، یا پھر کوئی ٹی وی انٹرویو۔ حسن نصراللہ میں سامعین پر چھا جانے کی صلاحیت بطور عتم موجود ہے۔
ובמצבים האלה הוא משתמש הרבה מאוד בתנועות אלימות, מה שדיברנו קודם, הצבעה ואגרופים. ועוד דבר אחד שבולט אצלו זה שתי הידיים עובדות ביחד אותו דבר, שזה גם מתחיל להיות משעמם. יד ימין עושה בדיוק מה ששמאל עושה, שתיהם עולות, שתיהם יורדות, שתיהם לצד, שתיהם חזרה. אנחנו לא מדברים ככה באופן טבעי. זה מין משחק שהוא אימץ לעצמו. קצת אפשר לומר...
وہ آگے کی جانب دیکھ رہا ہوتا ہے اور پڑھ بھی رہا ہوتا ہے۔ اس پر اسے عبور حاصل ہے کہ وہ باتوں میں کھو نہیں جاتا اور نہ ہی بہت زیادہ پانی پیتا ہے، خود سے کسی قسم کی نفسیاتی یا اندرونی کیفیت کو بھی ظاہر نہیں ہونے دیتا۔
کیا وہ ایک معجزاتی شخصیت ہے؟ ہاں بالکل ہے، وہ حالات کے حقائق کو اسی طرح بیان کرتا ہے جیسے وہاں موجود ہو، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ عرب اور مسلمان اس سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں، کیونکہ جب وہ فلسطین کے بارے میں بات کر رہا ہوتا ہے تو مسلمان خوش ہو جاتے ہیں، بلکہ جمال عبد الناصر کی طرح۔
وہ ایک مضبوط معجزاتی شخصیت ہے، اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹتا، وہ مکمل اپنی ڈیمانڈ کا ادراک رکھتا ہے اور کوئی بھی شے اسے اس کے مقصد سے منحرف نہیں کر سکتی۔
گزشتہ چند سالوں میں یمیر ہلمر نے مختلف شخصیات کی باڈی لینگویج کے بارے میں تحقیقات کی ہیں، جیسے امریکی صدر بل کلنٹن، باراک اوباما، اور اسی شخص نے سید حسن نصراللہ کی باڈی لینگویج پر بھی تحقیقات انجام دی ہیں۔
یہ انداز طاقت کو بیان کرتا ہے، وہ یہاں سے داخل ہو رہا ہے، اس کا یہ انداز کہہ رہا ہے کہ دیکھو میں کوئی عام آدمی نہیں ہوں، میں اپنے سیکیورٹی گارڈز کے ساتھ آ رہا ہوں۔ آپ کا شکریہ، آپ سب کا شکریہ۔ دیکھیے، لیڈروں کو اس قسم کے اظہار محبت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسے یہاں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں بس اس کی باڈی لینگویج ہی کافی ہے۔ مجھے اس کا یہ انداز بہت پسند ہے، وہ یہاں رک جاتا ہے اور اپنے وجود کی شہامت کو ظاہر کرتا ہے۔
هذه حقيقة عمدت بالدم اليوم بيوم القدس.
جب سب آپ کی جانب متوجہ ہیں تو یہ چیز مزید طاقت و اطمینان دیتی ہے. آپ اس طاقت کو دیکھ رہے ہیں, وہ طاقتور آواز کامل ہے اور یہی چیز بڑی آسانیاں فراہم کرتی ہے. یہ یہاں انگلی کے اشارے کو دیکھیں, میں نے کہا نا یہ بات صرف مٹھی کی نہیں ہے, یہ انگشت کا اشارہ ہے جو یکے بعد دیکھ رہے اوپر نیچے سے ہوتا ہے, جو اس بات کی تائید کر رہا ہے کہ میں بار بار اس چیز کا تکرار کروں گا اور کرتا رہوں گا. اور اب یہاں یہ انداز کہہ رہا ہے کہ اب تم لوگ نعرے لگا سکتے ہو. وہ لوگوں سے کہنا چاہتا ہے کہ تم لوگ جہاں ہو تو میں بھی تم میں سے ہوں. یہ ایک قسم کی کیمسٹری ہے. وہ کہنا چاہتا ہے میں بھی تمہارے قریب ہوں, اور یہ ایک اسٹریٹجک فن خطابت ہے. اور ہم تمہیں یکے بعد دیگرے ماریں گے. مجھے نہیں معلوم یہاں پر کیا کہنا چاہتا ہے, میں صرف اس کی باڈی لینگویج کو دیکھ رہا ہوں. دیکھیں اس کا سر اوپر اٹھا ہوا ہے, مطلب ہم تمہیں دکھائیں گے, ہم تمہیں یکے بعد دیگرے ماریں گے. وہ مسلسل دھمکی دے رہا ہے.
اذا فرضت فيه الحرب على لبنان قد تطلب منكم قياده المقاومه السيطره على الجليل.
یہ غصہ کیوں؟ اس سے پہلے کیا ہوا تھا؟ یہ عماد مغنیہ کی برسی کا دن ہے. اچھا میں اس غصے کو کچھ اور سمجھ رہا تھا, لیکن یہ غصہ سچا ہے. یہاں یوں لگتا ہے کہ وہ کہنا چاہتا ہے کہ کچھ باقی نہیں بچے گا. جب وہ اس انداز میں بات کرتا ہے تو ایک محکم بات ہوا کرتی ہے, گویا وہ مکمل اعتماد کامل ہے. مطلب یہ کہ مجھے چیخنے کی ضرورت نہیں کہ میری طاقت کا اظہار ہو, مجھے غصہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں اپنے ارادے کی پختگی دکھاؤں. اور یہی چیز خود اعتمادی کو مضبوط کرتی ہے. مطلب آپ مضبوط ہیں, فعال اور خود پر کنٹرول رکھتے ہیں. بس یہی چیز باڈی لینگویج کہلاتی ہے, اور اس سے ہٹ کر جو چیز ہوگی وہ کمزوری کہلائے گی.
اللي مش شايف الا فرضيه وحده التي تتجاهل كل الفرضيات المحكمه الدوليه المبتلات بشهود الزور وبالتسريب وبالتسييس.
آپ دیکھ رہے ہیں یہاں باڈی لینگویج کیسے تبدیل ہو رہی ہے. وہ اچانک ایک کھلے دل اور تعاون کے انداز میں بات کرنے لگا ہے. مطلب یہ کہ ایک نئی تبدیلی ہے, وہ مکمل آرام سے بات کر رہا ہے. اور یہ وہی مشہور زمانہ حسن نصر اللہ ہے جس کے بارے میں سب نے سنا ہے.
السوائل هذه ايها المفاوضون ايها الناس ايتها الانظمه ايتها الشعوب السوائل هذه ستزول من الوجود حتما.
یہ شخص 90 کی دہائی میں حزب اللہ کا سیکرٹری جنرل بن کر سامنے آیا, اور اب تک یہ جو کہتا ہے اور جو حزب اللہ انجام دیتی ہے ان سب میں مکمل ہم آہنگی پائی جاتی ہے, جو باعث بنا کہ اسرائیلی معاشرہ روز بے روز خوف زدہ تر ہوتا جائے.
المقاومت الاسلامیت وحدہا ہی وقوافل الشہداء تصنع النصر وستصنع النصر ان شاء الله.
هذا التناغم اكسب السيد جولات من الحرب النفسيه مع الاسرائيليين في وقت كان يتصاعد فيه العمل المقاوم.
ابقوا في منازلكم اليوم غدا وبعد غد ولا ادري في اي ساعه.
یہ کہاوت درست ہے, جو اس کا حق ہے وہ واقعاً قدرت رکھتا ہے. اور اس بات کا نفسیاتی جنگ میں صرف ایک بار بھی پورا ہو جانا ہمیشہ کے لیے کافی ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ اپنی تقاریر میں اسی اسلوب کو جاری رکھتا ہے, اور جہاں ضرورت محسوس کرتا ہے وہ اپنی آواز کو بلند تر بھی کر لیتا ہے, اور اس حوالے سے ہوشیار ہے. اور اس کا یہ انداز سخن اسرائیلیوں کے لیے بہت مؤثر ہے.
یہ ایک نفسیاتی جنگ ہے جس کا ہدف کسی خاص جگہ سہونی آبادی کے لوگوں کو پریشان کرنا اور ان کے لیے درد سر ایجاد کرنا ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ وہاں کے لوگ بھی اس مصیبت کو محسوس کریں اور ان کا ہدف بھی یہی ہے۔
سن 2000 اسرائیل کے لیے بہت ہی ناخوشگوار تھا۔ اس سال اسرائیل مجبور ہوا کہ سال ہا سال حزب اللہ اور لبنان کے لوگوں کے ساتھ جنگ کے باوجود واپس اپنے حدود میں لوٹ جائے، اور یہ فتح بھی سید حسن نصراللہ کی قیادت میں حاصل ہوئی۔ اسی سال ہی سید حسن نصراللہ نے اپنی وہ معروف تقریر جو انہوں نے بنت جبیل کے مقام پر بیان کی، کہ جو بعد میں مکڑی کے جالے کے نام سے معروف ہوئی۔
اقول لکم یا شعبنا فی فلسطین ان اسرائیل هذه التي تملك اسلحه نوويه واقوى سلاح جو في المنطقه والله هي اوهن من بيت العنكبوت۔
اس شخص کی مانوی طاقت و قدرت جو یہ کہتا ہے کہ تم جو ایٹمی ہتھیار کے مالک ہو اور سب سے بڑی فضائیہ کے صاحب ہو، لیکن مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہو، سننے والے کا دل دہلا دیتی ہے۔ اگر یہ بات تہس نہس نہ بھی کرے تو کم سے کم راہ فرار پر ضرور مجبور کر دے گی۔
صرف اور صرف ایک جملے نے اسرائیل کو ایسے بحران میں مبتلا کر دیا کہ جو آج تک جاری ہے۔ نصراللہ نے صرف ایک جملے کے ذریعے پورے اسرائیل کو قتل کر ڈالا۔
کیوں؟ کیونکہ یہ دھمکی سچی تھی، وہ دھمکی دے رہا تھا۔ جب وہ دھمکی دیتا ہے تو اس کے ہاتھ اس طرح اٹھتے ہیں، لہذا اس کی دھمکی صحیح جگہ اور مناسب وقت پر تھی، اور یہ مسئلہ لوگوں کو پاگل کر دیتا ہے۔ تم کون ہو جو ہمیں دھمکی دے رہے ہو؟ آیا کیا تم تھک گئے ہو اس کے لیے کھودے گئے گڑے میں گرنے کے انتظار میں؟ لیکن اب وہ اس گڑے کو لے کر تمہارے ساتھ کھیل رہا ہے۔ وہ جذبات کو بھڑکاتا ہے، وہ دلوں میں خوف بٹھاتا ہے، اور وہ یہ سب کچھ بذات خود انجام دیتا ہے۔ یعنی میرے سامنے گر جاؤ، میں تمہارے کئی سو کے برابر ہوں، میں تمہیں نابود کر سکتا ہوں، اور جس طرح تم اپنی طاقت کے بارے میں سوچتے ہو ایسا بالکل نہیں۔
لبنان کی آزادی کے بعد نصراللہ اسرائیل کے لیے خوف کی علامت میں تبدیل ہو گئے۔ شمالی فلسطین کی غاصب صہیونی آبادیوں کے مکین بنکروں میں پائے گئے، کیونکہ ان کی فوج نے لبنانی سرحدی حدود کی خلاف ورزی کی تھی۔
وحسناً فعل المستوطنون الإسرائيليون الصهاينة أنهم نزلوا إلى الملاجئ، وأنا أنصحهم أن يبقوا هذه الأيام في الملاجئ.
ما أمرت؟ نصر الله مציע להישאר במקלטים؟
אני חושב...
אתה בטוח? כשנصر الله אומר להיכנס؟
یہ درست ہے کہ جب معاشرہ مختلف اشخاص کے روبرو ہو، جیسے انور سادات، جمال عبد الناصر، حسنی مبارک اور ملک حسین اردن کا شاہ، جو دوسری طرح کے قائدین تھے، وہ ہمارے لیے عام لوگوں کی مانند تھے، وہ کبھی بھی ہمارے لیے خوف کی علامت نہیں بن سکے۔ لیکن نصراللہ کامیاب رہا کہ اپنے آپ کو اسرائیل کے لیے پریشانی کی علامت قرار دے۔ اسرائیلیوں کی نفسیاتی جنگ نصراللہ سے ہے۔ جب عید کی چھٹیوں میں باہر گھومنے جانا ہوتا ہے تو اپنے آپ سے پوچھتے ہیں کہ شمال کی طرف جائیں یا جولان کی پہاڑیوں پر، ہاں یا نہیں؟ کیا اس بات کا امکان ہے کہ نصراللہ کا قطشا میزائل داغے گا؟ انہیں دوبارہ رضاکار فورس کے طور پر طلب تو نہیں کیا جائے گا؟ کیونکہ یہ نصراللہ ہے جو اس بات کو طے کرے گا کہ کب تمہارے لیے درد سر پیدا کیا جائے۔
آنے والے سالوں میں حسن نصراللہ نے مکڑی کے جالے کے نظریے کو ثابت کر دکھایا۔ مختلف چھاپہ مار کاروائیوں میں اسرائیلی فوجیوں کا مزار شبا سے اغوا اور حنان تنیم پاون جیسے کمانڈروں کو لبنان کے اندر لا کر پکڑنا وغیرہ شامل ہے۔ اور یہی سب باعث بنا کہ سن 2004 میں قیدیوں کا تبادلہ عمل میں آیا۔
فوجیوں کے اغوا میں نصراللہ کی حکمت عملی کامیاب رہی اور کئی سالوں تک اسرائیل کو اپنے حوالے سے پریشان کر کے رکھا، کیونکہ روزانہ قیدیوں کے تبادلے کے حوالے سے مذاکرات ہوا کرتے تھے اور وہ ایک طوفان میں تبدیل ہو گیا تھا جو اسرائیل کے شمال میں موجود ہے۔
حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل نے ایک بار پھر اسرائیل کو سخت حفاظتی حصار میں پھنسا دیا تھا۔ انہوں نے ایک اور ہدف کو اپنا محور قرار دیا ہے، سمیر قنطار اور دوسرے قیدی جو اسرائیلی جیلوں میں قید ہیں۔ کچھ ہی عرصے میں حزب اللہ نے اپنی عسکری صلاحیت اور اپنے اسلحے میں بے پناہ اضافہ کر لیا تھا۔ سید حسن نصر اللہ کی اسٹریٹجی ایک بار پھر کامیاب رہی۔ اور حزب اللہ نے جولائی 2006 میں اسرائیل کے دو فوجیوں کو اغوا کر لیا۔ اور نصر اللہ کا کیا ہوا وعدہ پورا ہوا۔ اسرائیل کی فوجی قیادت یہ صورتحال دیکھ کر پاگل ہو گئی اور اسی جنون میں جنگ شروع کر ڈالی۔ البتہ ممکن ہے کہ اس ضمن میں سید حسن نصر اللہ کے ذاتی انتقام کو محسوس کیا جائے۔
اس کا اعتماد بہت بلند ہو گیا تھا۔ اس نے در حقیقت اس جنگ کو شخصی جنگ میں بدل کر رکھ دیا۔ اسرائیلیوں کو ہرگز یہ گمان نہ تھا کہ وہ حزب اللہ سے حالت جنگ میں ہیں، بلکہ ان کو تو باور یہ تھا کہ وہ حسن نصر اللہ سے جنگ لڑ رہے ہیں۔
دنیا بھر کی تمام تر امیدوں کے برخلاف حسن نصر اللہ نے کچھ اس طرح جواب دیا۔
الان فی عرض البحر فی مقابل بیروت الباوجة الحربية العسكرية الإسرائيلية انظروا إليها تحترق وستغرق ومعها عشرات الجنود الإسرائيليين الصهاينة۔
انہوں نے سرپرائز دینا شروع کر دیے اور وہ بھی براہ راست ٹیلی ویژن سے۔
حسن نصراللہ نے ثابت کر دکھایا کہ وہ ہر جگہ موجود ہے، وہ صداقت اور سچائی کی بلندی پر بھی ہے۔ مثال کے طور پر لبنان کی دوسری جنگ میں اسے یہ اعزاز حاصل ہے کہ اسرائیلیوں کے اعتراف سے پہلے اسرائیلی فوج کی بحری کشتی کی نابودی کا اعلان کرے وہ پہلا شخص تھا جس نے گھر میں موجود ایک یہودی ماں کو اس بحری جہاز پر حملے کی خبر دی۔
یہ اس کی ٹیکنیک ہے کہ روبدار آواز اور بلیغ عبارت میں ان جملوں کو بولے، لیکن ایک ایسی قدرت کے ساتھ جو خوفزدہ کر دے، خون اور موت جیسے الفاظ۔ اس لحاظ سے اس کا کوئی ثانی نہیں اور یہ واقعاً وحشت طاری کرنے والی بات ہے۔
لبنان کی دوسری جنگ کے بارے میں ڈاکٹر اودی لیبل نے ان اشخاص کے بارے میں ایک عوامی سروے انجام دیا کہ جو مجموعی طور پر جنگ کے سربراہن تھے۔ نتیجے بہت حیران کن تھے۔ اکثر کی نظر اور رائے یہی تھی کہ جنگ کی اصل رہبری سید حسن نصر اللہ سیکرٹری جنرل حزب اللہ کے ہاتھ میں تھی۔
اس نے اس طریقے سے اسرائیلی معاشرے کے گھر گھر میں اپنا پیغام پہنچا دیا، جبکہ حسن نصر اللہ ایک سچا اور کر دکھانے والا ترجمان تھا۔ اور یہ سب اس وقت کھل کر سامنے آیا جب اسرائیل کے وزیر دفاع نے کہا کہ ہم نے بنت حبیب پر قبضہ کر لیا اور اب وہ ہمارے پاس ہے، لیکن نصر اللہ نے کہا کہ وہ تمہارے قبضے میں نہیں ہے اور ایک خونین جنگ جاری ہے، اور وہ سچا تھا۔
یہ ایک دوسرے پر سبقت حاصل کرنے کا کھیل ہے، کیونکہ سید حسن نصر اللہ ایک ایسی تنظیم کے قائد ہیں جو مسلسل قوی تر اور مضبوط تر ہوتی جا رہی ہے، اور اس سبقت کو اسرائیل کے ٹی وی چینل 10 کا تجزیہ نگار عسکری طاقت اور میڈیا وار کا ماحاصل قرار دیتا ہے۔
وہ چیلنج دیتا ہے۔ یہ تنظیم 4000 افراد پر مشتمل ہے جو بہت مضبوط اور کامیاب عمل کرتے ہیں۔ دیکھیے، اس طرح کی تنظیم کے لیے لازم نہیں ہے کہ وہ اسرائیل کو شکست دے تاکہ اپنی فتح کا اعلان کر سکے، بلکہ بس یہی کافی ہے کہ وہ مسلسل وقت حاصل کرتے جا رہے ہیں، جس طرح حماس نے غزہ میں کیا۔ یہی سب بہت ہے۔ اب صرف یہی رہ جاتا ہے کہ کوئی پرچم اٹھائے اور کہے ہم فاتح ہیں، اور تم اس سے بات کرنے کی بھی طاقت نہیں رکھتے۔ اسرائیل کی کمزوریاں کہاں ہیں؟ ٹی وی اور میڈیا، اور خاص کر عوامی رائے عامہ کے اصول میں اس کے پاس معلومات ہوتی ہیں۔ وہ ممبر پر جاتا ہے اور خطاب کرتا ہے اور اس کے خطاب ہمارے وزیران سے زیادہ نشر ہوتے ہیں. جب نصر اللہ خطاب کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں اے میرے خدا. یہاں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو ہمارے ہی خلاف میڈیا وار کی مشقیں ہیں, لیکن اس کا پہلا ہتھیار یہ ہے کہ اس کے پاس الیکٹرانک میڈیا ہے. وہ نفسیاتی جنگ کا ماہر ہے, وہ دینی لحاظ سے بہت اہمیت کا حامل ہے. اس کے پاس صرف عسکری طاقت ہی نہیں بلکہ جب وہ بولتا ہے کچھ ایسی اطلاعات ہیں جو قابل بیان نہیں, اور تم کو بہت جلد خطرناک سرپرائز ملنے والا ہے. ما بعد ایفا اور اسی طرح کی خطاب, جاسوسی کے ڈرون طیارے اور آپریشن ایوب وغیرہ, یہ سب جنگ کے نام ہیں. اور وہ چیز جو اسے دوسروں سے ممتاز کرتی ہے وہ الیکٹرانک میڈیا کا صحیح استعمال ہے. وہ ان سب کو بہت اچھی طرح سے استعمال کرنا جانتا ہے.
2006 جولائی کی جنگ کے بعد جنگ کی بازی یک طرفہ ہو گئی. اس کے بعد اسرائیل جنگ سے عبرت حاصل کرنے کے مراحل میں داخل ہو گیا. جب وینوگراڈ کی کمیٹی تحقیقات کر رہی تھی وہیں پر حزب اللہ کو لے کر اسرائیل مزید پریشان ہو گیا تھا. نصر اللہ ایک معجزہ گر بن گیا تھا. یہ مفہوم اسرائیلی معاشرے کا عقیدہ بن گیا تھا. اور یوں حسن نصر اللہ عرب اور مسلمانوں کی امید میں تبدیل ہو گئے. لیکن کیا اس کا قتل راہ حل ثابت ہو سکتا ہے؟ اسرائیلی قیادت ایک دوسرے سے یہی سوال پوچھ رہی تھی. لیکن سید حسن نصر اللہ کی اسٹریٹجی تل ابیب کی محتاج نہیں تھی, اور سید حسن نصر اللہ جنگ بندی کے ایک ماہ کے اندر ہی جشن فتح میں لوگوں کے درمیان نمودار ہوئے.
یا اشرف الناس واطہر الناس واکرم الناس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
عوامی مقامات پر وہ مسلسل ظاہر ہوتے رہے, کبھی کسی ادارے کی افتتاحی تقریب میں تو کبھی کسی یونیورسٹی کی سالانہ تقریب انعامات میں. لیکن اسی دوران اسرائیلی میڈیا ان کے ٹارگیٹڈ قتل کا مقدمہ فراہم کر رہا تھا.
שאלה ראשונה, השעה, איך לא, 3:00 לפנות בוקר, וראש המוסד מטלפן לראש הממשלה. נוצר חלון הזדמנויות של 3 שעות לחסל את נסראללה, הוא אומר לו ושואל, האם יש אור ירוק?
جب ٹیلیفونک رابطہ کیا جاتا ہے تو مطلب یہ کہ مسئلہ اتفاقی نہیں ہے, یا یہ کیونکہ وزیر اعظم کو فائنل کرنا ہے کہ کیا کیا جائے اور اس کے بعد کسی قسم کی جوابی کارروائی کا سامنا ہو سکتا ہے. پھر اس کے بعد اگلے مرحلے میں حکم صادر ہوتا ہے
کہ مجھے کچھ اس قسم کی صورتحال کا سامنا تھا جو انتخابی مہم یا پریس کانفرنس کے سوالات کی طرح نہیں تھی. یہ ایک حقیقی مسئلہ تھا. احمد یاسین, ارنتسی اور دوسرے افراد کے بارے میں فیصلے کیے جاتے تھے.
حزب اللہ کے قائد کی سیکیورٹی ٹیم نے فیصلہ کیا کہ حسن نصر اللہ کو عوامی مقامات میں ظاہر ہونے نہ دیا جائے. لیکن جسے یہ موقع مل جائے اس کے لیے یہ چیزیں کوئی اہمیت نہیں رکھتی. یہ ایک عبری مثال ہے, اور یہ سید حسن نصر اللہ اپنے چاہنے والوں کے ہجوم کے درمیان ہے.
בסוף זו כנראה שאלה של ביטחון עצמי, ונסראללה מפגין היום בביירות שיש לו מזה והרבה, אחרי חודשים ארוכים וחשאיים, הופעה פומבית, גם האשורה.
אלא לחד אלדי תרק אשלה לעדדן, מושלה ואחד ותנין ותלתי, לעדדן כביר מן ג'נודה.
ہمارا ماننا ہے کہ شاید بعض لوگ یہ کہیں گے کہ وہ بڑکے مارتا ہے, تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہرگز ایسا نہیں. وہ بہت عقل مند ہے اور ایک عقل مند و ہوشیار انسان کا مکمل عملی نمونہ ہے.
غاصب صہیونی حکومت نے کابینہ کا اجلاس طلب کیا. کابینہ کے وزراء انتہائی غصے میں تھے کہ نصر اللہ کو کسی بھی طرح قتل کیا جائے. ایود اولمرت, سابق اسرائیلی وزیر اعظم, نے نصر اللہ کو قتل کرنے کے لیے گرین لائٹ کا سگنل دے دیا.
نصر اللہ ہمارا دشمن نمبر ایک ہے, لہٰذا اسے قتل کرنا ضروری ہے. وہ ہمارا بدترین دشمن ہے اور بہت خوش نصیب بھی ہے.
عجب یہ تھا کہ تل ابیب کا غصہ نہ صرف یہ کہ بیروت کے جنوبی علاقے تک نہ پہنچا, اور حد تو یہ ہے کہ یہ غصہ سید حسن نصر اللہ کے کانوں تک بھی نہ پہنچ سکا. اور چند ہی مہینوں بعد سمیر قنطار اور اس کے ساتھی اسرائیلی جیلوں سے قیدیوں کے تبادلے میں رہا ہو گئے۔ اسی دوران انہوں نے اپنے گھر کے سامنے ایک درخت کا پودا لگایا اور دسیوں عرب اہم شخصیات کا استقبال کیا، حتیٰ سرحدوں کے اس پار بھی چلے گئے۔ شام کے دارالحکومت دمشق میں ایرانی صدر اور شامی صدر کے ساتھ باہمی ملاقات بھی کی، اور یہ سب اس سے پہلے کی بات ہے جب ان کی رہبر معظم جمہوری اسلامی ایران سید علی خامنائی کے ساتھ تہران میں ایک تصویر نشر ہوئی۔
اور اگر اس کے بارے میں یہ مشہور ہو جائے کہ وہ پناہ گاہ میں ہے تو اس کی تنہائی کا نظریہ حتمی ہونا چاہیے، اور کوئی اس کا حمایتی نہیں ہے، یہی کہ وہ لبنان سے باہر بھی گیا کہ وہ اکیلا نہیں ہے۔
קודם כל, תקשורתית זה הישג. זה הישג שלו. יותר מכך, אני חושב שחיזבאללה...
למה זה הישג?
כי מבחינת ביטחון, הוא כאילו אומר לישראל, אתם לא יכולים לתפוס אותי.
وہ ایک بار پھر عوامی اجتماع میں حاضر ہوئے اور 2012 میں پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہانت کے اعتراضی مظاہرے میں شریک ہوئے۔ دو ہزار تیرہ میں دو جگہ علل اعلان حاضر ہوئے، ایک عاشورہ تھی اور دوسری مناسبت یوم القدس تھا۔ یہ تصاویر دسویں محرم روز عاشور کی ہیں۔ یہاں انہوں نے جلوس میں لوگوں کے ساتھ شرکت کی تھی، اس کے بعد ممبر پر گئے اور کھلے آسمان کے نیچے عوام سے خطاب کیا۔
اب آپ اسی عمل کو دیکھیں، مطلب یہ کہ میں آپ کے درمیان موجود رہنے کو تیار ہوں، اور یہ جو دونوں ہاتھوں کی ہتھیلی کو بلند کر کے ظاہر کیا ہے، اس کے معنی کچھ اور ہیں۔ دونوں ہاتھوں اور دونوں ہتھیلیوں کے دکھانے میں فرق ہے۔ اگر ہاتھوں کو پیچھے سے دکھایا یعنی چلے جاؤ، اور اگر ہاتھوں کو آگے سے دکھایا یعنی خوش آمدید اور میزبانی۔ مطلب ہے کہ جب وہ اپنے ہاتھوں کو اوپر اٹھاتا ہے، یعنی یہ عمل دوستی و برادری کا پیغام حاضرین کو دیتا ہے، یعنی یہ کہ میں خود آپ کے پاس آیا ہوں، یعنی میں آپ کے پاس خود چل کر آیا ہوں تاکہ آپ کا استقبال کر سکوں۔ ان تمام حرکات کے معنی بہت طاقتور ہیں۔ یہاں پر آواز بلند ہو رہی ہے، اور اس کی آواز جملوں اور مطالب کے ساتھ ہم آہنگ ہوتی ہے، بالکل ایسے کہ جیسے کوئی طبلے جنگ بجا رہا ہو۔ اس کی آواز جملوں کے معنی کو قوت اور اثر بخشتی ہے۔ کیا یہ خطابات طاقت پیدا کرتے ہیں؟ ہاں، اس کے غصہ آمیز چہرے کو ذرا دیکھو، ایک ہیبت و غصے سے بھرا سمندر ہے۔ کیا یہ انداز فن خطابت کی علامت ہے؟ بالکل، بہت زیادہ حد تک ایسا ہی ہے۔
ذرا یہ سنو، اسرائیل جہاں بھی پہنچنا چاہیے نہیں پہنچ سکتا۔ میرے خیال میں اس کے ساتھ زیادہ روابط خط اور زبانی پیغامات سے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم نے اس کو نشانہ بنانے کے لیے القیس نامی آپریشنز انجام دیے تھے، جو بہت ہی بڑے پیمانے کا پلان تھا۔ البتہ عماد موریہ کا قتل بھی سید حسن نصر اللہ کے لیے ایک طرح کا پیغام تھا، جس کے ذریعے اسے بتایا گیا کہ تم تک بھی پہنچا جا سکتا ہے۔ یہ بات صحیح ہے کہ اسرائیل اس تک پہنچنے کے لیے سخت پریشان ہے، اس لیے نہیں کہ نصر اللہ عباس موسوی کے بعد آیا اور اس سے خطرناک تر ہے، بلکہ اس لیے کہ زندہ نصر اللہ مردہ نصر اللہ سے بہتر ہے۔
بہت عرصہ گزر گیا جب جا کے لوگوں کو سید حسن نصراللہ کی صحیح شناخت حاصل ہوئی، ان کی جوانی سے لے کر آج جب وہ وسط عمر کے حصے میں ہیں۔ ان کی شخصی زندگی میں داخل ہونا کوئی آسان کام نہ تھا۔ 1997 کے موسم خزاں میں ان کی شخصی زندگی کافی حد تک منظر عام پر آ گئی، حتیٰ اس بارے میں بھی حالات کا کردار ہے۔ ان کا نوجوان بیٹا ہادی شہید ہوا تھا، یہ واقعہ اسی سال دسمبر میں پیش آیا تھا۔
اسرائیلی معاشرے میں والدین جن کے بچے جنگ میں ہلاک ہو جاتے ہیں وہ کچھ شرائط کے مالک بن جاتے ہیں، جنہوں نے اپنے عزیز ترین کو عوام و معاشرے کے لیے پیش کر دیا، جو یقیناً خاص بات ہے، جبکہ اس کا بیٹا ہمارے ساتھ جنگ میں مارا گیا۔ لیکن ہمیں لگتا ہے کہ جیسے ہمیں اس سے ہمدردی ہو گئی ہے، کسی ایسے سے ہمدردی جو اپنے بیٹے کو نظریات کے دفاع کی خاطر جس پر وہ ایمان رکھتا ہے پیش کر دیتا ہے۔
ان کے بیٹے کی شہادت کے بعد سید حسن نصراللہ کو اپنے چاہنے والوں کے دلوں میں گھر کرنے کے لیے کسی بھی چیز کی ضرورت نہ تھی، اور اس بات کو آسانی کے ساتھ ان کے پہلے عوامی خطاب میں مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ دوستی اور محبت کا آغاز وہیں سے شروع ہوا، جو بتدریج ان کی آخری تقاریر میں بھی قابل مشاہدہ ہے، جہاں پر وہ لبیک یا نصراللہ کی صدائیں لگاتے ہیں۔
وہ نا امیدی کو امید میں بدلنے پر قادر ہے۔ جب لوگوں کے حوصلے پست ہو رہے ہوتے ہیں، اس کے جذبے کو دیکھ کر لوگوں میں ایک نئی روح سما گئی۔ کس طرح سے اس نے شہادت طلب کروائیوں اور عباس موسوی اور بے انتہا مالی نقصان کے باوجود جنوبی لبنان کے لوگوں میں دوبارہ روح ڈال دی، ہر ایک گاؤں کو دوبارہ آباد کیا۔ لوگوں کو اور کیا چاہیے؟ بس ایسی حالت میں جب وہ لوگوں کو جنگ کے لیے بلایا جائے تو کیا لوگ نہیں آئیں گے؟ ضرور آئیں گے۔
کہ نصراللہ سے سوال و جواب کر سکیں تو کیا سوالات ہوں گے؟ کچھ نہیں۔
کیا مختلف عوامی سروے اور تحقیقاتی اداروں کی تحقیقات سے مدد ملتی ہے؟ کیا ہمارے اخبارات اسے ملتے ہیں؟ کیا وہ اس کے لیے ترجمہ ہوتے ہیں؟ اسرائیلی معاشرے کی توجہ کا مرکز بن گیا ہے۔ حد عقل لبنان کی 2006 کی جنگ کے حوالے سے، کیونکہ میں بطور ماہر اسے بہت زیادہ نمبر دوں گا۔
میں یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ کیوں چائے سے زیادہ پیالہ گرم ہے؟ واقعاً ایسا کیوں ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ لبنانیوں کو فلسطینیوں کی خاطر جنگ لڑوائے۔
کیوں؟ کب تک؟ آخر تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ یہ مسئلہ حل نہیں ہو پائے گا۔ یاسر عرفات بھی اسی دنیا میں تھا، کب اس مسئلے کو ختم کرو گے؟ آخر کب بس کرو گے؟ میرے خیال میں ان سب کا کوئی اختتام نہیں ہے۔
لو دمرت بيوتنا على رؤوسنا لن نتخلى عن خيار المقاومة الإسلامية، لن نتخلى عن خيار المقاومة الإسلامية۔
ادارہ فروغ ثقافت اسلامی البلاغ پاکستان ایک غیر تجارتی ادارہ ہے جو وطن عزیز پاکستان میں اسلامی ثقافت کے فروغ کے لیے کوشاں ہے۔ لہٰذا ادارے کی اوریجنل سیڈیز خرید کر ادارے کے استحکام اور دوام میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ شکریہ۔
اللہم صلی علی محمد وآل محمد یا مسلمین صلوا علیہ۔ اللہم صلی علی يا مؤمنين صلوا عليه۔ اللهم صل على محمد وآل محمد يا مسلمين صلوا عليه۔ اللهم صل على يا مؤمنين صلوا عليه۔ اللهم صل على محمد وآل محمد يا مسلمين صلوا عليه۔ اللهم صل على يا مؤمنين صلوا عليه۔ اللهم صل على محمد وآل محمد يا مسلمين صلوا عليه۔ اللهم صل على يا مؤمنين صلوا عليه۔ اللهم صل على محمد وآل محمد يا مسلمين صلوا عليه۔ اللهم صل على يا مؤمنين صلوا عليه۔ اللهم صل على محمد وآل محمد يا مسلمين صلوا عليه۔ اللهم صل على يا مؤمنين صلوا عليه۔ اللهم صل على محمد وآل محمد يا مسلمين صلوا عليه۔ اللهم صل على يا مؤمنين صلوا عليه۔ اللهم صل على محمد وآل محمد يا مسلمين صلوا عليه۔ اللهم صل على يا مؤمنين صلوا